لبیک یا سیدا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون درود پڑھیں ملک محمد و آل محمد ایک اور صلوات پڑھیں ملک محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد و اجمعین یا علی مومن اکرام اور باب اعضا مجلس اصحاب عنوان تشیع مکتب استقامت و جرت اس موضوع کو آپ کے سامنے کافی ہے میرے خیال سے ایک کافی ایک درود پڑھے ملک محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد آپ کی ذمہ داری ہے آپ وہاں سے کھینچا کریں درست ہے یہاں مت بھیجا کریں اتنے قریب ایک اور درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد و عجل فر تشیع مکتب جرت و استقامت کے عنوان سے جس سلسلہ مباحث کو شروع کیا تھا آج ہم اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں سورہ مبارکہ فصلت کی 30ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیہ مجیدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا تتنزل علیہم الملائکہ تو ایسے باشرف لوگوں پر ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے ہنگامی نزول وقت نزول ملائکہ ان کو بشارت دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا خوف زدہ نہ ہو غم زدہ نہ ہو وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ یعنی صاحبان استقامت کی جنت کچھ ایک خاص اعزاز کے ساتھ ہے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کل کی مجلس میں ہم اس مطلب تک پہنچے تھے کہ جن لوگوں نے اس مکتب کے دفاع کے لیے اپنے وجود کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا یا ہر دور میں جو امامت کے ساتھ افراد رہے اور انہوں نے اپنی ذات کو امامت پر ولی اللہ پر فنا کر دیا ان لوگوں کا مقام ان لوگوں کا مرتبہ ان کی جرت ان کی شہامت ان کی شجاعت دیدنی ہے ہر دور کے جو ائمہ کے چاہنے والے تھے بالاخص سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جانثار کہ جنہوں نے ان کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. آپ لوگ پلیز اگر تھوڑا سا قریب آ جائیں مجھے پڑھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. زحمت کے لیے معذرت خواہ ہوں بہت. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. لوگ کم ہوں مسئلہ نہیں ہے لیکن متفرق ہوتے ہیں تو پھر توجہات ہٹتی ہیں. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. یا علی. بس جو لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے ان کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لا عارف اہل بیت ابرا ولا ازکا ولا اطہر من اہل بیتی ولا اصحابا ہم خیر من اصحابی. یعنی میں ایسے نہ کسی گھر والوں کو دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں اور نہ ہی ایسے کسی کے ساتھیوں کو جانتا ہوں کہ جیسے مجھے اللہ نے میسر کیے. یہ جب امام معصوم یہ کہہ رہے ہو نا کہ لا عارفو تو اس کا اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں. ورنہ امام تو علم لدنی کا ورثہ دار ہوتا ہے, وہ خداوند متعال کے علم سے استفادہ کر کے اس دنیا والوں کو خدا تک پہنچاتا ہے. امام کا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا اس کا مقصد ہے نہیں ہے. بس یہ افراد جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے یہ معیت کی منزل پر پہنچے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم رکاب انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے کہ جن کو زیارات نے مختلف طریقے سے خراج تحسین اور عقیدت پیش کیا ہے. مثلا امام معصوم شہدائے کربلا کی قبور پر کھڑے ہو کر حضرت عباس علمدار علیہ السلام پر بات آ کر رکی تھی تو چلے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مقام و مرتبہ ہے ہی بلند کیونکہ عباس تو عباس ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ دیگر شہدائے کربلا ان کی قبور پر آ کر معصومین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, بے ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. آقا امام معصوم کے ماں باپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آ کر شہدائے کربلا کی قبور پر اس طریقے سے میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کلمات کو ارشاد فرما رہے ہیں. اس سے بلند ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیں شہدائے کربلا عظیم ہیں, ان کی عظمت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے, لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام صادق ہیں, وہ امام معصوم ہیں, وہ حجت خدا ہیں, وہ منصوص من اللہ ہیں. وہ آ کر اس طریقے کے کلمات اگر قبر شہدا پر ادا کرے تو یہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اب یہ جو حبیب یہاں دفن ہے نا یہ حبیب نہیں ہے, ایک حسینی دفن ہے. یہ جو ہر وہاں دفن ہے نا یہ ہر نہیں ایک حسینی دفن ہے. یہ جو جون یہاں دفن ہے نا یہ جون نہیں ایک حسینی دفن ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ایسا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر فنا کیا کہ اب ان کی حقیقت کچھ ہے ہی نہیں, جو ہے وہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بلکہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو یہ ہے مقام فنا کہ جس کی میں نے مثال دی تھی, یا علی, جس کی میں نے مثال دی تھی آپ کے پاس اس پانی کے ذریعے کہ اس قلیل پانی کو آپ اگر دریا میں ڈال دیں تو پھر یہ قلیل نہیں رہے گا, پانی اپنی ماہیت کے ساتھ موجود رہے گا مگر دریا میں ایسا گل مل جائے گا کہ میں اور آپ تشخیص نہیں دے سکتے کہ کون سا پانی یہ قلیل ہے اور کون سا وہ دریا کا پانی ہے. اسی طریقے سے شہداء کربلا نے اس نور کے دریا کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا متمسک کیا, ایسا متصل کیا کہ جب امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر پر آئے تو آ کر امام معصوم نے کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحب با, اے اولیاء خدا اور خدا سے محبت کرنے والے تم پر جعفر صادق کا سلام ہو. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دیکھیں دنیا اپنے عنوان کچھ بھی رکھتے رہے, میں اور آپ اپنا ایک عنوان رکھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں, ایسا ہی ہے نا آقا, اور اس پر ہمیں فخر بھی ہے اور اس فخر کے لیے آپ جانتے ہیں کتنی قربانی ہمارے بزرگوں نے دی ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں. مثلا اگر آپ کراچی کے ہی حالات کو دیکھ لیں تو کراچی میں کتنے گھر ہمارے جلا دیے گئے, آج بھی ہمارے جوان کتنے زندانوں کے اندر بے جرم و بے خطا اسیر کیے ہوئے ہیں کہ جن کا کچھ نہیں پتا ہے. یہ ساری مصیبتیں جو ہم برداشت کرنے کس لیے کر رہے ہیں آقا؟ کیونکہ ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شیعہ ہونے کا دم بھرتے ہیں. اسی اعلان کی وجہ سے دنیا نے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے. ہمارے قبرستان وادی حسین جا کر دیکھیے, شہدا کی قبور سے چھلک رہے ہیں, زندان ہمارے جوانوں سے بھرے ہوئے.
کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں. لیکن یہ دعویٰ یک طرفہ ہے نا آغا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا ان کے شیعہ ہیں. وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے امام معصوم نے یہ کہا ہو کہ یہ ولی اللہ ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. دیکھیں ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا چاہنے والا ہوں، ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ولایت پذیر ہوں، ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ولایت کو سمجھنے والا ہوں. ایک دفعہ اگر وہ کہہ دے کہ یہ ولایت کو سمجھنے والا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تو اب اس سند کو آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ سند کتنی بڑی ہے. یہ سند جو معصوم آ کر شہدائے کربلا کی قبور پہ ادا کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، سلام ہو آپ پر اے اولیاء خدا اور اللہ سے محبت کرنے والے، یہ امام معصوم کے کلمات ہیں جو شہدائے کربلا کے لیے امام معصوم ادا کر رہے ہیں. آسان کلمات تو نہیں ہے. کل حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، کیا کہا امام حسین نے، بے نفسی انتا یا آخی، میری جان آپ پر قربان ہو اے عباس. یہ جملات آقا آسان ہیں، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اپنے بھائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے کہے میری جان آپ پر قربان ہو. آپ اس کو ہلکا جملہ سمجھ رہے ہیں؟ عباس کی معنویت کو سمجھا رہا ہے یہ جملہ کہ کس مقام پر عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ امام حسین امام معصوم ہو کر، منصوص من اللہ ہو کر، اس وقت روح زمین پر حجت خدا ہو کر اپنے ایک سپاہی کو، اپنے بھائی کو، اپنے چہیتے کو یہ کہتے ہوئے نظر آئے بے نفسی انت یا اخی، میری جان آپ پر قربان ہو اے عباس. معصومین علیہ السلام کے کلام کو مجھے اور آپ کو دقت سے سمجھنا ہوگا، یعنی معصوم کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا آغا، یہ ہمارے کلام ہے کہ جس میں بعض مبالغہ ہو جاتا ہے. معصوم حقیقت کو بیان کرتے ہیں، معصوم حقیقت کو بیان کرتے ہیں. ایک شخص میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کس حد تک حقیقت کو بیان کرتے ہیں سنیے. مفاتی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، شیخ عباس قمی نے اس کو نقل کیا. ایک شخص آیا امام کے پاس، ہمارے پاس ایک دعا ہے، دعائے غریق، دعائے غریق آخری زمانے میں اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. نماز کے بعد آپ پڑھتے ہوں گے، اور اگر نہیں پڑھتے خصوصاً جوانان اس کو آخری زمانے میں بہت پڑھیں، کیونکہ یہی دعائے غریق مجھے اور آپ کو مختلف فتنوں میں غرق ہونے سے بچائے گی. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو ثابت رکھ اپنے دین پر. دعا کا ترجمہ یہ ہے. ایک شخص آیا امام کے پاس اور آ کر کہا مولا میں نے اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ کیا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام خاموش بیٹھے رہے. امام نے کہا کیا اضافہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار. دیکھیں بعض دعاؤں میں ہی ابصار کا اضافہ ہے. آپ مثلا جوشن کبیر پڑھیں، اس کے اندر یہ ابصار کا اضافہ ہے. آپ نوروز والی دعا پڑھیں، اس کے اندر یہ ابصار کا اضافہ ہے. لیکن اس دعا کے اندر یہ ابصار کا اضافہ نہیں تھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے صرف ایک الابصار بڑھایا. معنی بالکل صحیح، مفہوم بالکل صحیح، مطلب بالکل درست. امام کے سامنے جب اس نے بڑھایا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. آپ سب جانتے ہیں نا کہ امام کی سنت حجت ہے. سنت میں کیا آتا ہے؟ قول امام، فعل امام اور تقریر امام. یہ تین چیزیں سنت میں شامل ہوتی ہیں. قول امام یعنی جو امام کہیں، فعل امام یعنی جو امام کریں، تقریر امام یعنی اگر مجھے اور آپ کو کوئی عمل انجام دیتے ہوئے دیکھیں اور اس پر امام خاموش رہے تو وہ بھی حجت بن جاتا ہے. البتہ اس کی تفصیلات ہیں، شروبست ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تین چیزیں سنت کا حصہ ہوتی ہیں. اگر امام اس وقت خاموش رہ جاتے تو یہ دعا ہمارے لیے مسنون ہو جاتی. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جیسے ہی اس نے آ کر اس دعا کو پڑھا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سنا اور یہ اٹھ کے جانے لگا، امام علیہ السلام نے کہا رک جاؤ. کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا یہ جو تم نے الابصار بڑھایا ہے نا اپنی طرف سے، اس کو ہٹا دو. کہا یبن رسول اللہ، رسول اللہ کے فرزند، کیا یہ الابصار یعنی خدا دلوں کو پھیرنے والا ہے اسی طرح آنکھوں کو بھی تو پھیرنے والا ہے، کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ امام نے کہا غلط نہیں کہا،
دعا میں اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے. تمہیں وہ چیز اختیار کرنی ہے جو ہم نے, تم شریعت بنانے کے لیے نہیں آئے ہو, ہم شریعت بتانے کے لیے آئے ہیں. جو ہم بتائیں, جتنا بتائیں اسی کو انجام دو, اسی میں تمہاری کامیابی ہے.
حالانکہ دیکھا جائے تو ایک دعا ہے آقا, اس دعا میں اگر ایک طرف بڑھا دیا تو کوئی واجب عمل تو ہے نہیں, لیکن امام نے اس پر بھی کمپرومائز نہیں کیا. اب امام کے کلام کے اندر مبالغہ نہیں ہوتا. وہی امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام آئیں کربلا میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے, اور ان تمام آداب کے ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو انجام دیں, اور اس کے بعد آ کر حضرات شہداء کربلا کے اس گنجے شہیدہ میں اس مدفن پہ کھڑے ہوں اور آ کر کہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء, سلام ہو آپ پر, یہ گواہی ہے امام کی, سلام ہو آپ پر اے اولیاء خدا, اے اللہ کے ولیوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں. یہ کتنی بڑی سند ہے آقا, یہ سند ایسے ہی نہیں ملتی, یہ سند اس راہ میں فداکاری کے بعد ملتی ہے. ہمارے پاس ایک شخصیت کا نام ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے, اس سے بیدار ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مولا علی کے صحابیوں میں سے ہیں, یا علی, مولا علی کے صحابیوں میں سے ہیں. نام ہے ان کا زید بن سوہان. کیا نام ہے ان کا؟ زید بن سوہان. ایک اور صحابی ہے نا ساسا بن سوہان, یہ ہے زید بن سوہان. جنگ قادسیہ میں ان کا ایک ہاتھ قلم ہو گیا تھا, ایک ہاتھ کٹ گیا تھا جنگ قادسیہ میں. جب جنگ جمل کا مرحلہ آیا, دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ امام کی طرف سے جو سند ملتی ہے اس سند کی حقیقت کیا ہوتی ہے. جب جنگ جمل کا مرحلہ آیا اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا, تو یہ زید بن سوہان امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے, کہا مولا میرا نام بھی دفتر میں لکھی ہے, میں بھی آپ کے ساتھ ہم رکاب لڑنا چاہوں گا, اس حق اور باطل کے مارکے میں میں آپ کا ساتھ دوں گا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا, زید تمہارا ہاتھ پہلے ہی قلم ہے, تم کیسے اس جنگ میں حصہ لو گے؟ مثلا تم کس طرح سے سواری کی رکاب کو تھامو گے, کس طرح سے تلوار کو تھامو گے؟ دیکھیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریم امام ہے نا, زید بن سوہان کو امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں جزا چاہیے نا, تمہیں فضیلت چاہیے نا. علی ابن ابی طالب اجازت دے رہا ہے, یہ انداز معصومین علیہ السلام کے آپ کو ملیں گے. مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو چراغ کو بجھا رہے ہیں, چراغ بجھا کر جنت کو ان سے واپس نہیں لے رہے ہیں. حسین ابن علی وہ کریم آقا ہے کہ جنت دے دی دے دی, سمجھ جو ہے آپ کی. امام حسین کہ جس کو جانا ہے چلا جائے, جزا محفوظ ہے, اگر شرما رہے ہو تو میرے اہل بیت کو لے کر چلے جاؤ, اگر گھبرا رہے ہو تو میرے گھر والوں کے ساتھ چلے جاؤ, یہ کہہ دینا کہ ان کے گھر والوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں. لیکن یہ اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے سوچ لیا ہے کہ اسی راہ میں قربانی دینی ہے, اور وہ زید بن سوہان ہے کہ جنہوں نے سوچ لیا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی راہ میں قربانی دینی. مولا نے کہا زید پہلے ہی تم ایک جنگ میں مجروح ہو چکے ہو, کیسے لگام کو تھامو گے, کیسے تلوار کو تھامو گے؟ دیکھیں حالت ایک ہاتھ ہے, جنگ کرنی ہے, سواری پر سوار ہونا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, آئے آنے کے بعد وصیت کی کہ دیکھو اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں, لا غسل, میرے بدن کو غسل نہ دینا, نہ کفن دینا, اسی لباس میں کہ میں حجت خدا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو جس میں شہید ہوا ہوں, اسی لباس میں مجھے دفن کرنا. یہ شہید حرمی کے لیے حکم بھی ہے ہمارے پاس کہ شہید حرمی کو غسل و کفن نہیں دیا جاتا, اس کی شرائط ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وصیت کی, میدان جنگ میں گئے. میدان جنگ میں جانے کے بعد اپنے پاؤں سے اپنے گھوڑے کے شکم کو اس طریقے سے فشار دیا کہ گھوڑے پر سنبھل پائیں. ایک ہاتھ تھا اس سے تلوار چلائی, دشمنان علی سے مقابلہ کیا, اور بالآخر کسی شقی کی ضرب کی وجہ سے گھوڑے سے گرے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو صدا دی, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرحانے پہنچے, اور سرحانے پہنچ کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات ادا کیے
یرحمک اللہ یا زید، اے زید خدا کی رحمت تیرے شامل حال ہو۔ میں دست ادب جوڑ کر مولا سے کہوں گا، مولا اس سے بڑی اور کون سی رحمت ہوگی کہ زید گھوڑے سے گرے اور ان کا سر ہو اور آپ کے زانوں ہو؟
اس سے زیادہ اور کوئی رحمت کا مظاہرہ ہو سکتا ہے آغا؟ اس سے زیادہ اور کوئی رحمت کا مقام ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس بعض روایات ہیں کہ جس کے اندر کہا گیا ہے کہ جب مومن کی نزا کا وقت آتا ہے اور وہ اس دنیا سے اس جہان میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے، تو کیونکہ یہ مومن ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے، اس کو حضرات معصومین علیہ السلام کے رخائے انور دکھائے جاتے ہیں، اس کو معصومین علیہ السلام کے رسول اللہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، امیر المومنین، ان کی نورانیت کو دکھایا جاتا ہے۔ مومن خود ملتفت ہوتا ہے تو ملک الموت روح کو قبض کرتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، یہ مقام ہے آغا۔ امام نے کہا زید اللہ تم پر رحمت نازل کرے، زید اللہ تم پر رحمت نازل کرے، زید کی روح پرواز کر گئی۔ جانتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سند دی؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لقد واللہ یا زید، خدا کی قسم ہے زید، کنتا خفیف المعونا وکثیر المعونا۔ معونا حمزہ کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خرچے کو۔ کنتا خفیف المعونا وکثیر المعونا، اور عین کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مدد، آن مددگار، عین کے ساتھ معونا حمزہ خرچہ۔ امام علی نے کیا سند دی؟ امام علی نے کہا زید خدا کی قسم تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جس نے اسلام سے خرچہ بہت کم لیا لیکن اسلام کی مدد بہت زیادہ کی۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمات ہیں آغا، یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کوئی عام خطیب نہیں کہہ رہا، یہ خطیب منبر سلونی زید کی میت پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں لقد کنتا خفیف المعونا، اے زید تیرا خرچہ بہت کم، تو نے اسلام سے بہت کم خرچہ لیا، تو نے اسلام سے وظیفہ بہت کم لیا، تو نے اسلام سے مال غنیمت بہت کم لیا، وہ کثیر المعونا، اور اسلام کو دیا بہت کچھ۔ یہ سند اگر وہاں سے مل جائے تو آپ بتائیے کہ اس شخص کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہی جرات مند افراد تھے جنہوں نے تشیع کو ہر دور میں بچایا ہے اور زندہ رکھا ہے۔ دیکھیں معصومین علیہ السلام کا لطف، معصومین کی الطاف، معصومین علیہ السلام کی کرامتیں، ایسے لوگوں کے شامل حال۔ لقد کنت خفیف المعونہ وکثیر المعونہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ ہم سب لینے کے لیے تیار ہیں، اب میں اگر اپنی بات کروں سب لینے کے لیے تیار ہوں، کہاں ہے وہ جرات زید والی ہے؟ کہاں ہے وہ شجاعت زید والی ہے؟ یعنی یہی مال امام، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا مال کہ جو ہمیں حوضات میں ملتا ہے، اس کے بعد جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری یہی ہے نا کہ اس دین کی نصرت کے لیے جو آگے بڑھے ہوئے کم سے کم ان کا نام لے کر ان کی صحت و سلامتی کے لیے مسلح پر بیٹھ کر دعا تو کر لی جائے، نہ یہ کہ ان کے قدموں کو، ان کے ہاتھوں کو شل کیا جائے، نہ یہ کہ ان کے ہاتھوں کو کمزور کیا جائے۔ لقد کنتا خفیف معونا وکثیر المعونا، یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا آغا۔ اور اس طرف مجھے اور آپ کو توجہ رکھنی ہے۔ دیکھیں یہ زید تو ایک الگو تھے نا، ایک رول ماڈل تھے، ایک مثال تھے ہمارے لیے کہ جنہوں نے امامت کی راہ میں ایسی قربانیاں دیں۔ آج کے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن نہیں ہیں آغا، آج کے امام حسن حسین علیہ السلام کے دشمن نہیں ہیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے بات اگر آئے آج کیا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی دشمن نہیں ہے دنیا میں؟ میں اپنے آپ سے سوال کروں اور اس سوال کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کروں، کیونکہ اپنے عقائد کے حوالے سے تو مجھے بلاخر قبر میں جا کر جواب دینا ہی ہے۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے لیے مجھے کوئی مدرس آ کر بتائے، اس سے پہلے مجھے عقلی دلیل کو تیار کرنا ہے تاکہ جب قبر میں جاؤں تو وہ عقلی دلیل میرے کام آئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں۔ ان عقائد کے لیے تو آقا میرے اور آپ کے پاس بالآخر کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ امامت کے دفاع کے لیے کوئی دلیل ہے؟ امامت کی تولی اور توری کے لیے میرے پاس کوئی دلیل ہے آقا؟ درست ہے فروع دین میں سے ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مجھے ولا کا اظہار کرنا ہے یا نہیں کرنا؟
ان کے دشمنوں سے نبرد آزما ہونا ہے یا نہیں ہونا، یا ان کے دشمنوں سے راضی ہو کر بیٹھ جانا ہے. تو ان دین کے مفاہیم کو آگا کون بتائے گا یہی زید جیسے لوگ کہ جن کی لاش پر آ کر امام معصوم یہ کہیں، یہی شہدائے کربلا کہ جن کی قبر پر آ کر ائمہ معصومین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آئیں، یہی ایسے افراد کہ جو کربلا کے میدان میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. ان میں سے وہ جان کہ جس کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولایت کا اظہار کیا کہ جان خدا تمہارے بدن کو منور کرے، خدا تمہارے بدن کو معطر کرے. شام غریبہ میں جب سب کے لاشیں پڑے ہوئے تھے نا، جان کا لاشا وہ تھا جو چمک بھی رہا تھا اور مہک بھی رہا تھا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بعض جگہ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے، بعض جگہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت تکوینیہ کا گویا ظہور کیا ہے. میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا کہ یہ جو نور بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، نور امام حسین کے چہرے پہ نہیں، شاید لوگوں کی آنکھوں سے حجاب ہٹ رہے ہیں. جان نے آ کر مولا سے کہا تھا کہ مولا مجھے اس لیے نہیں بھیجنا چاہتے کہ میرے پسینے سے خوشبو نہیں آتی، احترام میں جان میں یہ کہہ رہا ہوں، جملہ ان کا برعکس تھا. میرا بدن سفید نہیں ہے، میری پوست سفید نہیں ہے، اس لیے مجھے نہیں بھیج رہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جان خدا تجھے منور کرے، یہ جو امام حسین کہہ رہے ہیں نا خدا تجھے منور کرے، صرف یہ ارادہ ہی حسین کا کافی ہے کہ منور کرے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی ذات کو خداوند متعال کے آگے قربان کر دیا ہے نا. قربانی کی تمام تر صفات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اندر سنبھال لی ہیں. اب حسین ابن علی کا ارادہ بھی وہی ارادہ ہے. شام غریبہ میں جب سب کے لاشے پڑے ہوئے تھے، جان کا لاشا چمک بھی رہا تھا مہک بھی رہا تھا، کیا ظہور ہوا گیا؟ ظہور یہ ہوا کہ ان ظاہری خد و خال کو مت دیکھو، ظاہری حسم و نسب کو مت دیکھو. اگر ان سے متمسک ہو گئے تو وہ حبش کا رہنے والا جان ہی کیوں نہ ہو، حسین ابن علی سے تمسک اور حسین ابن علی کی مائیت یہ اثر رکھتی ہے کہ جان کا جسد بعد شہادت چمکے بھی اور مہکے بھی. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور یہ اس خانوادے کی ہی فضیلت ہے. آپ دیکھیں فضہ بھی تو حبش کی تھی. فضہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ چاندی کو. چاندی کس رنگ کی ہوتی ہے؟ چاندی کس رنگ کی ہوتی ہے؟ اس چاندی کو جو سیکل کیا ہے حضرت محمد و آل محمد، حبش کی رہنے والی ہوں فضہ بنا دیں، بے بصارت ہوں ابو بصیر بنا دیں، بے زر ہوں ابو زر بنا دیں. تو یہ اس خاندان کے کارنامے ہیں. اس در پہ جو آیا نا آغا، جتنی ظرفیت تھی اتنا لے کر گیا. مل کے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ان کی عطا میں کمی نہیں ہے. یا علی، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے. آپ ان کی عطا میں کمی نہیں دیکھیں گے. بس دو مثالیں آپ کے سامنے اور دو اور آپ کی زحمت تمام. آج ویسے ہی مجلس دیر سے شروع ہوئی. ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. کل بات ہم یہی کر رہے تھے نا کہ آپ فرش اعظم تک آ گئے تو کیسے آئے؟ اب سوال کیجئے کہ وہ کربلا تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ ہے تو آگا یہ سوال بھائی. زمان و مکان نے مجھے پیچھے دھکیلا تو کیوں دھکیلا؟ وہ کربلا میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت سے سرفراز ہوئے تو کیسے ہوئے؟ کل والی حدیث یاد ہے آپ کو؟ کل والی بات یاد ہے کیسے یہ درجات بڑھتے ہیں؟ اور ان درجات کے بڑھانے میں کس چیز کا کردار ہے؟ کچھ عہد و پیمان وہاں کیے تھے. جن عہد و پیمان کے اثرات مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کا فرش اعظم پر آ کر بیٹھنا ایسے ہی نہیں ہے کہ ایک اتفاق رونما ہوا اور آپ فرش اعظم پر آ گئے. آپ کے دل میں نام علی سن کر ٹھنڈک کا آ جانا ایسے ہی نہیں ہے کہ ایک اتفاق ہوا اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا. آپ کا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر غمزدہ ہو جانا ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ نے بس سنا اور آپ غمزدہ ہو گئے. نہیں، اس کے پیچھے کچھ عہد و پیمان تھا، کچھ میثاق تھا، کچھ وعدہ تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اور میں یوں منقلب ہوئے۔ یہ لطف ہے پروردگار عالم کا کہ آج بھی اس نے دروازہ کھولا ہوا ہے، یہ لطف ہے معصومین علیہ السلام کہ آج بھی بحر بکرا جاری ہے کہ جو بھی اس سے سیلاب ہونا چاہے آ کر سیلاب ہو جائے۔ ہم نے کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے، تم خود اپنے دل پر مہر لگا کر اس در کو بند کرتے ہو۔
جو نہیں آ پا رہا وہ خود اپنے دل کو بند کر رہا ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے کیا کیا کربلا میں، امام حسین پہلے دن سے جرات و استقامت کا درس دیتے ہوئے چلے، یعنی مدینہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جس کو ہمارے ساتھ چلنا ہے چلے، شہادت حتمی ہے۔ اور شہادت کی خبر اتنی رائج تھی کہ محمد حنفیہ امام کے پاس آ رہے ہیں کہ آ کر کہہ رہے ہیں آپ شہید ہو جائیں گے، امام نے کہا مجھے معلوم ہے۔ عمر اطرف امام کے پاس آ رہے ہیں آ کر کہہ رہے ہیں آپ شہید ہو جائیں گے، امام نے کہا مجھے معلوم ہے۔ بی بی ام سلمہ امام علیہ السلام کے پاس آ رہی ہیں کہہ رہے ہیں آپ شہید ہو جائیں گے، معلوم ہے۔ سب کو معلوم تھا، سب کو معلوم تھا حسین ابن علی شہید ہوں گے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ کاروان بنا کر لے کر گئے ہیں کہ جس میں ایک ایک فرد اتنا کھڑا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ اس راہ میں خون دینا ہے، اس راہ میں جان دینی ہے، اور اس راہ کو امام حسین علیہ السلام نے کسی کے لیے مسدود نہیں کیا۔ لیکن فضائل کو کبھی اس انداز سے بھی در کرنے کی کوشش کریں، امام نے کسی کے لیے اس راہ کو بند نہیں کیا، مسدود نہیں کیا، تالا نہیں لگایا امام نے۔ امام اگر زہیر کے پاس جا رہے ہیں نا، بلکہ امام تو زہیر کے پاس گئے بھی نہیں تھے، زہیر کے پاس امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مؤذن کو بھیجا تھا حجاج بن مسروق کو، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، زہیر اس وقت دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ توجہ کیجئے گا اس واقعے پر، امام دو لوگوں کے پاس دو لوگوں کو بھیج رہے ہیں، دونوں کے نتائج بالکل برعکس ہیں، 180 درجے کا فرق ہے، ایک اگر شمال تو دوسرا جنوب، ایک اگر نور دوسرا ظلمت۔ ان دونوں عبرتوں کو کربلا کی میں اور آپ سمجھیں۔ امام علیہ السلام نے حجاج بن مسروق کو بھیجا حضرت زہیر علیہ السلام کے پاس، زہیر اس وقت دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، زوجہ اور زہیر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، باہر سے صدا دی کہ میں حسین ابن علی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ زہیر کے ہاتھ میں لقمہ تھا، زہیر نے کچھ تعامل کیا، کچھ سوچا، بیوی نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میں حسین ابن علی سے بچتا ہوا اپنی منزل پر پڑاؤ ڈال رہا تھا، بالآخر امام حسین علیہ السلام یعنی حسین ابن علی نے بالآخر مجھے درک کر ہی لیا۔ کہا سوچ کیا رہے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں۔ دیکھیں یہ ہے زن و شوہر کا کردار، جیسے ہی زہیر نے یہ کہا نا کہ جاؤں یا نہ جاؤں، کہا زہیر کیا ہو گیا تمہیں، تم جیسے شریف مرد سے میں یہ توقع نہیں کر سکتی کہ فرزند رسول خدا بلائیں اور تم نہ جاؤ۔ زہیر کی جیسے ہی سامنے یہ بات اس کی زوجہ نے کی، جناب زہیر اٹھے امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے۔ ایک کردار، امام حسین خود نہیں آئے، امام نے کسی کو بھیجا، اس کے کہنے پر زہیر گئے۔ اب جب امام حسین علیہ السلام کی خیمے میں جا کے زہیر کی ملاقات ہوئی نا، نہ جانے نور حسین کی کون سی تجلی تھی جو زہیر کے دل پر ہوئی۔ زہیر جب گئے تھے تو مسلک کے اعتبار سے عثمانی تھے، جب پلٹے ہیں تو حسینی تھے، یعنی بنو امیہ کے حامی تھے زہیر پہلے، جب پلٹے ہیں تو حسینی تھے۔ صلوات پڑھیں ایک مل کے محمد والے محمد پر۔ آنے کے بعد اپنی زوجہ کو کہا جاتا ہے فرقتی دی، طلاق دی اور اپنا مال اس کو بخش دیا، جہاں پر امانتیں پہنچوانی تھی وصیت کر دی۔ زہیر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملحق ہو گئے۔ ایک کردار، میں کہہ رہا ہوں نا حسین ابن علی کی ہدایت کا دریا سب کے لیے رواں ہے، دل کو خالی رکھنا ہے حسین ابن علی کی محبت بھرنے کے لیے۔ زہیر کا دل درست ہے، زہیر اس مسلک کے نہیں تھے پہلے، درست ہے زہیر حسین شناس نہیں تھے، لیکن زہیر کے دل کے اندر کثافتیں بھری ہوئی نہیں تھی، زہیر کے دل کے اندر غلاظتیں بھری ہوئی نہیں تھی، زہیر علیہ السلام کے دل کے اندر نجاستیں بھری ہوئی نہیں تھی، اسی لیے نور آیت تطہیر زہیر کے دل میں سما گیا۔ ایک اور کردار لکھا ہے کہ جس کا نام ہے عبید اللہ ابن حر جوہفی، مشہور کردار ہے، سنا ہوگا آپ نے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے سپاہی کو اس کے پاس بھیجا. لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا کہ عاشورے کا دن گزرتا جا رہا تھا، امام حسین کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا. میں نے کیا کہا کہ نور چہرے کا بڑھ رہا تھا یا حجاب آنکھوں سے ہٹ رہے تھے جو نور کا مشاہدہ کرتے جا رہے تھے؟ اس بات کو یاد رکھیے. زہیر آئے، نور حسین ابن علی کا مشاہدہ کیا، حسینی ہو کر پلٹے، اور حسینی ہو کر رہے جب تک امام حسین کے ساتھ رہے، اور حسینی ہی اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہوئے. یہ تھے زہیر. ایک دوسرا کردار کے جس کے پاس امام نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا قصر بنی مقاتل پر، وہ نام ہے عبیداللہ ابن حر جوفی. اس نے امام سے ملنے سے انکار کر دیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بحر ہدایت لے کر، نور ہدایت لے کر خود اس کے خیمے کی طرف چلے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے کو اس نے منع کیا تھا، زہیر کے پاس امام نے خالی نمائندہ بھیجا تھا، وہ حسینی ہو گئے. یہاں حسین خود اٹھ کر اس کے پاس جا رہے ہیں. اب جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عبیداللہ ابن حر جوفی کے خیمے میں پہنچے، ایک مرتبہ عبیداللہ ابن حر جوفی نے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ایک عجیب سوال کیا، کہنے لگا یمن رسول اللہ، یہ ریش کو آپ نے خضاب کیا ہے یا اصل رنگ ہی اس کا یہ ہے؟ دیکھیں زہیر نے ریش کا رنگ نہیں دیکھا تھا، زہیر نے رخ انور حسین ابن علی کا نور دیکھا تھا، تو نورانی ہو گیا اور دل میں نور کو سما لیا. اس کی نگاہیں محدود تھی، اس کی نگاہوں میں حسین کا نور نہیں آ رہا، یہ حسین ابن علی کی نورانیت کو نہیں سمجھ پا رہا. حسین کی عطا میں کمی نہیں ہے، اس کی ظرفیت میں کمی ہے. اس نے اپنے دل کو غلاظتوں سے پر کیا ہوا ہے، اس لیے حسین اس کے اندر نہیں سما پا رہے. مل کے صلوات پڑھو محمد و آل محمد. توجہ ہے، امام حسین کی عطا میں کمی ہے؟ امام حسین کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. امام حسین روزے عاشور تین خطبات دے رہے ہیں، اور ان خطبات میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. کس کو امام حسین ہدایت کی طرف بلانا چاہتے؟ وہی لشکر جو صبح سے امام حسین کے لشکر پر حملہ کر رہا ہے، جس نے کبھی ان کے بھائی کو مارا، جس نے کبھی ان کے بھتیجے کو مارا، جس نے کبھی ان کے بیٹے کو مارا، اسی لشکر کی ہدایت کے لیے امام حسین بار بار اتمام حجت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وقت شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تم مجھے نہیں پہچانتے. عطائے حسین میں اس وقت بھی کمی نہیں ہے، فضل حسین میں اس وقت بھی کمی نہیں ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے، دریا جاری ہے. مثلا میں ایک مثال دوں پھر اپنے جوانوں کے لیے تاکہ یہ مطلب سمجھا سکوں. آپ کے پاس کوئی برتن ہو، آپ اس برتن کو لے کر کسی جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں، برتن پورا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ جب آپ جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے تو وہ برتن بھر جائے گا پانی سے. لیکن اسی برتن میں آپ نے کنکر بھرے ہوں، اسی میں پتھر بھرے ہوں، اسی میں اینٹیں بھری ہوں، اب آپ جھرنے کے نیچے کھڑے رہے، جھرنا آب و تاب سے بہتا رہے گا، مگر یہ ظرف پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں آپ نے وہ چیز نہیں بھری جو بھرنی چاہیے تھی. زہیر نے اپنے ظرف کو خالی رکھا تھا. جب حسین ابن علی کی نور افشانی ہوئی، زہیر کا دل نور سے بھر گیا. عبیداللہ ابن حر جوفی نے اپنے دل کو کثافتوں سے بھر رکھا تھا، حسین کی عطا میں کمی نہیں تھی، اس کے ظرف میں کمی تھی. یا علی، حسین کی عطا میں کمی نہیں تھی، اس عبیداللہ ابن حر جوفی کے ظرفیت میں کمی تھی. بس آج بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا جاری ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا تھوڑی بند ہوئی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا تو ویسے ہی جاری و ساری ہے. آپ نے دیکھا نا اس تشیع کی جرت و استقامت کا مظاہرہ، کہ جب جون کا ایک غلام زکزکی نامی حبش میں کھڑا ہوتا ہے اور لاکھوں نہیں دسیوں لاکھ لوگوں کو علی کی ولایت کے اندر لے کر آتا ہے اور ان کو ماتم گزار بناتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایسے عزاداروں کو تذکرہ نہ ہو؟ آپ فرماتے ایسے عزاداروں کا تذکرہ نہ کیا جائے گا، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ یہ ظرفیت کا معاملہ ہے. پاک تھا دل. شیخ زکزکی کون تھے؟ شیعہ تھے، سید زادے تھے، جدی پشتی سید تھے، نہیں عام مسلمان. اچھا عام مسلمانوں میں بھی مسلمانوں کے عامۃ المسلمین میں سے ایک عالم، اس کا وہاں سے یہاں آنا ایک بڑا کمال. اور پھر جب اپنے دل کو نور امام حسین علیہ السلام سے منور کیا تو تھے سیا پوس، لیکن اس پوس سے ایسی روشنی نکلی کہ شرق و غرب میں پتہ چل گیا کہ زگزگی اپنے جوان بیٹوں کے لاشے پر استقامت دکھا سکتا ہے مگر حسین کی عزا سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ کربلا کے آقا استقامت کا پیغام ہے، یہ کربلا کی جرات کا پیغام ہے کہ کربلا والوں نے جینے کا سلیقہ سکھا دیا، کربلا والوں نے جینے کا انداز بتا دیا، بلکہ کربلا والوں نے ہمیں جینے کی ایک نئی جہت دی ہے کہ کیسے حجت خدا پر اپنا سب کچھ قربان کیا جاتا ہے اور اس قربان کرنے کا سلیقہ کیا ہو. واقعی امام حسین علیہ السلام جیسا امام ہی ایسی درسگاہ آباد کر سکتا ہے جیسی درسگاہ کربلا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اٹھا تو لی ہے جوان کی میت، قرار دل کو مگر نہیں ہے. یہ حوصلہ بس حسین کا ہے، کسی میں اتنا جگر نہیں ہے. اللہ اکبر. علامہ علی نقی نقن کے سامنے کسی نے اعتراض کیا، اعتراض یہ تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے آخر میں اپنی قربانی پیش کیا. جانتے ہیں علامہ نقن نے کیا جواب دیا؟ کہا کربلا وہ میدان ہے کہ جہاں پر چند ساعتوں کے لیے باقی رہنا سخت امتحان تھا، اور اپنی قربانی پیش کر دینا آسان مرحلہ تھا. جب روزے عاشورہ آغا نمودار ہوا نا، کریمی امام حسین کو مشاہدہ کریں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اذان کہی، آخری اذان علی اکبر کی آواز میں بیبیوں نے سنی. جب اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، تو پہلا تیر پسر سعد نے چلایا، اور یہ کہہ کر چلایا لشکر والوں گواہ رہنا پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. موضوع آپ کے ذہن سے نہ جائے، تشیع، مکتب جرات و استقامت. آپ جا کر مقاتل کا مشاہدہ کریں، مقاتل کے اندر بڑی صراحت سے لکھا ہے، زمزمہ بتار ایک کتاب ہے جس میں پرانے مقاتل کی عبارتیں لائی گئی ہیں، اس میں ایک عجیب بات لکھی. آپ نے شہداء کربلا کے مصائب سن رکھے ہیں، بار بار سنتے ہیں. آپ نے کبھی سنا کہ کوئی شہید میدان میں تیر اور کمان لے کر گیا ہے؟ آج تک نہیں سنا ہوگا نا. یہ علی اکبر گئے، نیزہ ہے، تلوار ہے، تیر کمان نہیں. لیکن کتنے شہداء کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہاں سے تیر چلے اور شہید ہوئے؟ سنا ہے نا بھائی. اس پہ توجہ کریں، یہ حسین کا لشکر ہے. سمسامہ بتار میں لکھتے ہیں کہ لشکر امام حسین میں سے ایک بھی صحابی امام حسین نے دشمن پر تیر نہیں چلایا. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ میں تیر چلایا جاتا ہے دور سے، اور علی والے کبھی کسی دور والے پر حملہ نہیں کرتے، جبکہ وہاں سے کیسے تیر چلے؟ جب کسی سے مقابلہ نہیں ہو پاتا تھا، چاروں طرف سے گھیر کر اس پر تیروں کی بارش کرتے تھے. جناب اونو محمد علیہ السلام کے ساتھ یہی کیا، جناب قاسم پر تیر چلائے گئے، دیگر شہداء کے اوپر تیر چلائے گئے. یہ جو دور سے تیر چلائے، کیوں؟ آسان ٹارگیٹ ہے نا، دور سے آپ نے لیا نشانہ، تھاکا تیر کو رہا کر دیا. 50 صحابی تو امام حسین علیہ السلام کے پہلے اولا حملہ میں شہید ہو گئے تھے، جو پہلا حملہ ہوا تھا. باقی کتنے بچے آگا؟ ان باقیوں نے صبح سے لے کر عصر تک کا وقت اپنے امام کی نصرت میں گزارا ہے. علامہ نقد نے کہا کہ کربلا میں باقی رہنا آسان مرحلہ نہیں تھا. اب جب وہاں سے تیر چلا نا اور لوگ شہید ہوئے، جناب علی اکبر بابا کے پاس آئے. آنے کے بعد بابا سے اجازت چاہی، امام حسین نے اجازت دے دی، لیکن اصحاب انصار سامنے آ گئے، مولا ہم ہوں اور آپ کا کڑیل جوان میدان کی طرف جائے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. مولا ہم سے یہ نہ ہوگا کہ ہم موجود رہے اور آپ کی گود اجڑ جائے.
امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر جب انصار نے التجا کی تو امام حسین کی کریمی آپ دیکھیے. میں نے کہا نا کہ کربلا میں شہید ہونا آسان مرحلہ تھا. امام نے اپنے اصحاب کو اجازت دی, انصار کو اجازت دی, اصحاب و انصار شہید ہوئے. جب بنی ہاشم کی باری آئی نا تو سب سے پہلے علی اکبر میدان کی طرف جانے کے لیے آگے بڑھے. اگر میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں, جب جان آئے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کے پاس شہادت کی اجازت لینے, امام حسین نے آسانی سے اجازت نہیں دی. جان کبھی امام حسین علیہ السلام کے آگے آ کے دست ادب جوڑتے ہیں, کبھی امام حسین علیہ السلام کے قدموں کو چومتے ہیں, کبھی امام حسین سے گزارش کرتے ہیں. آخر میں جان نے یہ جملہ کہا جو میں نے ابتدائی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا, مولا مجھے اس لیے نہیں بھیج رہے, میرے پسینے سے خوشبو نہیں آتی. امام حسین نے سینے سے لگایا کہا جان خدا تمہارے بدن کو منور کرے, معطر کرے, جاؤ. امام کہہ رہے تھے کہ جان کو بھیجوں, کون ہے جان کا, پوری زندگی خدمت کی ہے, 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے, آسانی سے نہیں بھیجا جان کو. عجیب روایت ہے مقتل کی, دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے. علی اکبر جیسا بیٹا ہو جس کو حسین نے نماز شب میں مانگا ہو, جب نانا کے دیدار کے مشتاق ہو تو علی اکبر کی زیارت کریں, ایسا فرزند ہو, وہ آ کر اجازت مانگے, مقتل لکھے فاذن اللہ. امام حسین نے علی اکبر کو بغیر کسی تعامل کے اجازت دے دی. اگر اشتہار دی بیان کرتے ہیں سوگنامہ آل محمد میں کہ جناب علی اکبر کی والدہ خیموں میں موجود تھی. جناب علی اکبر اپنی عقاب نامی سواری پر سوار ہوئے, خیمے کا رخ کیا. خداوند متعال آپ کو کربلا کی زیارت سے مشرف کرے. جو آج خیموں کا جو ہمارے سامنے نقشہ ہے نا, یہ شب عاشور امام حسین نے جب خیمے نزدیک کیے تھے اور اطراف میں خندق کھدوا دی تھی, وہ والا نقشہ ہے. علی اکبر اپنی سواری کے ساتھ وارد خیمہ ہوئے. آپ نے دیکھا نا درمیان میں جو جگہ ہے جہاں جانور باندھے جاتے ہیں, جو لوگ جا چکے ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے. علی اکبر اپنی سواری کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے. اگر اشتہار دی بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ 2 بیویوں کے شانوں پر ہاتھ رکھے علی اکبر کی طرف آ رہی تھی. اب جب علی اکبر نے ماں کو آتے ہوئے دیکھا نا, ماں کے احترام میں سواری سے اتر گئے. نہ جانے ماں بیٹے میں آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا بات ہوئی کہ علی اکبر کہنے لگے, اماں کل روز قیامت جب میری دادی فاطمہ زہرا کا سامنے. ماں نے بیویوں کے کندھوں سے ہاتھ کو ہٹایا, علی اکبر کے گلے میں ہاتھ کو حمائل کیا, کہا علی اکبر میں تجھے جانے سے روکوں گی نہیں. کہا جاتا ہے کہ اپنی پھوپھی سے جا کر مل لے چونکہ اس نے تجھے پالا ہے. علی اکبر جناب زینب کے پاس آئے. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ علی اکبر کی سواری باہر آ گئی, علی اکبر کی سواری باہر آ گئی, مگر علی اکبر ابھی خیمے میں ہی تھے. علی اکبر نے باہر نکلنا چاہا, پھر کوئی سیاہ چادر میں مستور ہاتھ آتا تھا, علی اکبر کی ابا کے دامن کو تھامتا تھا, علی اکبر کو واپس خیمے میں بلا لیا جاتا تھا. اب ہر بیوی علی اکبر کے گرد جمع ہے. کبھی بہنیں بڑھ کر علی اکبر کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی ہے, کبھی پھوپھی آگے بڑھ کر علی اکبر کا بوسہ لیتی ہے, کبھی ماں آگے بڑھ کر علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے. 7 مرتبہ علی اکبر خیمے سے باہر نکلے, 7 مرتبہ خیمے میں گئے. علی اکبر اب جو باہر آئے, پشتے فرس پر سوار ہوئے, میدان کارزار کا رخ کیا, علی اکبر جانے لگے, پیچھے سے صدا مالن مالا یا بنیا. اب جو پلٹ کر دیکھا, بوڑھا باپ جوان لال کے پیچھے آ, بوڑھا باپ جوان لال کے پیچھے آ رہا ہے. اجر و کمل اللہ اتر گئے گھوڑے سے, بابا کے پاس آئے, بابا آپ سے اجازت لے کر آیا تھا. کہنے والے کہتے ہیں, بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, میرے سید الشہداء نے فرمایا ہوگا علی اکبر تیرا کوئی اکبر جیسا لال نہیں ہے. دوبارہ سوار ہوئے, میدان کارزار کی طرف گئے, رجس پڑھا, بہترین جنگ کی ہے علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. اگر دوران جنگ علی اکبر واپس آئے اور آنے کے بعد بابا سے ایک عجیب فرمائش کی, کہ بابا یہ لوہے کی گرمی مارے ڈالتی ہے, اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے تو علی اکبر آپ کو جنگ کر کے بتاتا کہ علی اکبر کی جنگ کیا ہے. امام حسین نے فرزند کے دہن کو دہن کے نزدیک کیا, خشک زبان کو علی اکبر کے دہن میں دیا. اکبر یہ کہہ کر پیچھے ہٹے, اے بابا آپ کا گلا تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. عرفا بیان کرتے ہیں اکبر نے مادی پیاس کو بیان نہیں کیا تھا, کیونکہ علی اکبر
جوان ہے نا جانتے ہیں خیموں میں پانی نہیں ہے. علی اکبر بابا سے اذن شہادت لینے آئے تھے اور آ کر بتا رہے تھے بابا لقاء اللہ کی پیاس تڑپا رہی ہے, مجھے اذن شہادت عطا کیجئے. حسین نے دان کو جب نزدیک کیا یہ کہہ کر پیچھے ہٹے, اے بابا آپ لقاء اللہ کی منازل طے کرنے کے لیے مجھ سے زیادہ تشنا ہے. کہا جاؤ علی اکبر جاؤ. تین عمل انجام دیے امام حسین نے, ایک تو خشک زبان کو علی اکبر کے دہن میں دیا, اپنی انگشتر اتار کر علی اکبر کے دہن میں دی, اور اس کے بعد ایک جملہ کہا جاؤ علی اکبر جاؤ, اللہ کے رسول کے ہوش سے نانا کے ہوش سے بابا علی تمہیں سیراب کرے. علی اکبر سوار ہوئے میدان کارزار کی طرف گئے, حملہ کرنا شروع کیا, کسی شقی نے پیچھے سے وار کیا, سر پر ضرب لگی, ایک اور شقی آیا ایک اور ضرب سر پر ماری, علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی, اپنے دونوں ہاتھوں کو سواری کی گردن میں حمائل کر لیا, سر کو گھوڑے کی گردن سے چشمہ کر دیا, آنکھوں کا لہو علی اکبر کے سر کا لہو گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا. مقتل نے لکھا ذہب الفرس العسکر الادا فقطعوه بسیوفه مربا نربا, علی اکبر کی سواری علی اکبر کو آدھا کے درمیان لے گئی, ہر طرف سے تلواریں چلنے لگی, علی اکبر کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا. علی اکبر نے گھوڑا گھمایا, چاہتے نہیں تھے کہ بابا کو زیادہ زحمت ہو, چاہتے ہیں خیمے کی طرف آئے, گھوڑے کو دوڑا کر خیمے کی طرف لانا چاہ رہے ہیں, مگر حسین ابن نمیر آگے بڑھا, ایک علی کو برچی کو سینے میں اتارا, علی کا پل توڑ دیا, حسین کا لال گھوڑے پر سنبھل نہ پایا, ایک مرتبہ دور سے صدا دی یا بتا علی کا منی سلام. حسین سرانے آئے. علماء کبار ہند بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر کے سینے کے زخم کو ٹٹولا, برچی کی علی کو محسوس کیا, کلیجہ الجھ کر آنے لگا, جوان نے ہچکی لی, حسین کی دنیا تاریخ. ایک جملہ کہا علی دنیا بعد کلفا, اے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خم.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مَاتَمِ حُسَيْنِ